على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل کے اندر ہماری گفتگو صفا کے پہلے حصے کی متعلق جاری تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ ہماری صفا کے چار حصے ہیں. پہلے کا نام عبادت، دوسرے کا نام معاملات، تیسرے کا نام لقاءات، اور چوتھے کا نام احکامات. عبادت میں ان چیزوں سے بحث کی جاتی ہے کہ جن کا تعلق اللہ اور بندے سے، اور جس کے اندر قربتاً اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے زکوٰۃ، جیسے حج، جیسے وضو، غسل، قیام. دوسری چیز معاملات ہیں، ایسی چیزیں جن کا تعلق دو بندوں کے درمیان، جیسے نکاح مرد اور عورت کے درمیان، خرید و فروخت خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان، کرائے پر مکان کو اٹھانا کے مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان، شرکت کرنا کے دو آدمیوں کے درمیان. تیسری چیز لقاءات، جس کے اندر صرف ایک آدمی ہوتا ہے اور اسی کا کام ہوتا ہے، جیسے طلاق دینا کہ صرف اس میں مرد ہی کی ضرورت ہے، وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، نہ عورت سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ عورت کی رضا مندی ضرورت ہے، نہ عورت کی اطلاع ضرورت ہے. اور بندے کو آزاد کر دینا کہ انسان اپنے غلام کو آزاد کرے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے تن تنہا اکیلے بیٹھ کر آزاد کرے. نظر کرنا، قسم کھانا، عہد کرنا کہ سب کے سب میں انسان صرف تنہا استعفیٰ جاری کرے اور وہ معاملہ واقع ہو جائے. چوتھی چیز احکامات، کے جن کا تعلق حکومت کے نظام سے ہوتا ہے، کہ کوئی قتل کرے تو کتنی سزا دی جائے گی، کوئی کسی پر حملہ کرے تو کتنی سزا دی جائے گی، کوئی شراب پیے تو کتنی سزا دی جائے گی. تو ہماری گفتگو اس وقت عبادات کے سلسلے میں نماز تک پہنچی تھی، اور معاملات کے اندر آریہ کے مسائل تک ہماری گفتگو ہوئی تھی. اور معاملات کی جو آخری نشست تھی، اس میں آریہ کی گفتگو ہوئی تھی کہ انسان کو شرن یہ اختیار ہے کہ اپنی چیز کسی دوسرے کے حوالے کر دے، اس شرط کے اوپر کہ وہ اس چیز کو استعمال کرے گا، فائدہ اٹھائے گا اور اس کے بعد واپس کر دے گا. آریہ کے اندر دینے والے کی مرضی ہے کہ جب چاہے اپنی چیز کو واپس لے، لینے والے کی مرضی بھی ہے کہ جب چاہے دینے والے کے حوالے یہ چیز کرے. اور آریہ کے اندر یہ اہم مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز دوسرے کے حوالے کی اور دوسرے کے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی، تو اس صورت کے اندر جس نے وہ چیز لی ہے اس کے اوپر کوئی تاوان، کوئی بدلہ، کوئی جرمانہ نہیں آئے گا، سوائے سونے اور چاندی کے زیورات نے کہ وہاں کے اوپر تو بدلہ دینا پڑتا. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ آریتن کسی سے مانگ کر لائے استعمال کرنے کے لیے، برتن ہو، کپڑے ہو، لباس ہو، کوئی چیز بھی، اور وہ آنے کے بعد، لانے کے بعد آپ کے پاس ضائع ہو جائے، تو آپ کے اوپر چہن کوئی تاوان اور معاوضہ نہیں. بھلے بھلے آریہ کے اندر یہ مسئلہ بھی تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز کسی آدمی سے لی، لیکن جس سے وہ چیز لی گئی ہے اس کی اصلی وہ چیز نہیں، آپ نے اپنے دوست سے لی ایک چیز، لیکن وہ چیز دوست کی نہیں بلکہ وہ کسی سے چرا کر یا چھین کر لایا، آپ نے وہ چیز مانگی، آپ نے استعمال کیا، اس کے بعد آپ پر واجب کہ آپ جب واپس کریں اس چیز کو، تو اپنے دوست کو واپس نہیں کر سکتے، بلکہ اصلاً حقیقتاً وہ چیز جس کی ہے اس مالک اصلی کو لوٹائیں گے، چاہے آپ کا دوست ناراض ہو، چاہے وہ جھگڑا کرے، چاہے وہ بے کچھ بھی کرے. اس کے بعد آج ہماری گفتگو دو چیزوں پر ہوگی، ایک حالت کا مسئلہ زیادہ پیش نہیں آتا، اس لیے صرف چھ یا سات مسئلہ جو بالغ ہے، کوئی شخص کسی کو قرضہ دے اور اس سے قرضہ مانگ رہا، قرضہ دینے والے نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، قرضہ نہیں ہے، آپ نے جا کر مداخلت کی کہ آپ اس کو قرضہ دے دیجیے، میں اس کو جان سکتا ہوں، آپ جب کریں گے میں اس کے پاس سے پیسے لا کر آپ کو پہنچا دوں گا، یا اس آدمی کو آپ کے حوالے کر دوں گا. بہت زیادہ ایک کاروبار میں تو پیش آتا ہی ہے, اس کے علاوہ بھی عام زندگی میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اعتبار نہیں آ رہا تھا, آپ نے بیچ میں مداخلت کی اور کہا کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے دے دی, میں یا اس آدمی کو لے آؤں گا جب آپ مانگیں گے یا کم از کم اس کے پیسے ادا کر دیں گے. اس کا نام کفالت ہے اور شرم یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ تیسرا آدمی ذمہ داری لے قرض دینے والے کو سمجھا دے میں اس آدمی کو آپ کے حوالے کر دوں گا, قرض دینے والا اس پر راضی ہو جائے تو کفالت ہو گئے, اور اس کے بعد ذمہ داری دینے والے کے اوپر واجب کہ جب کبھی اس سے طلب کیا جائے یہ اس آدمی کو اس کے حوالے کر دیں. لیکن جو آدمی یہ ذمہ داری لے شرم یہ واجب ہے کہ اس کے اندر باتیں موجود ہونا چاہیے. پہلی بات یہ کہ جو ذمہ داری لے رہا ہو وہ بالغ, اگر نابالغ بچہ آپ کے سامنے آ کر ذمہ داری دیتا اور بعد میں اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو شرم آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے, نہ اس سے نہ اس کے ماں باپ سے نہ اس کے بڑے لوگوں. دوسری شرط یہ ہے کہ جو ذمہ داری لے رہا ہے وہ عاقل ہونا چاہیے. اگر ایک پاگل اور دیوانہ آدمی آ کر کسی کی ذمہ داری دیتا ہے اور آپ نے اس کی ذمہ داری پر لے دیا تو اب آپ کو یہ حق نہیں کہ کسی بھی آدمی کے پاس کرے, کسی بھی آدمی کی طرف رجوع کرے. تیسری شرط یہ کہ جو ذمہ داری لے رہا ہو وہ دیوالیہ نہ ہو. اگر خود ذمہ داری لینے والا دیوالیہ ہے اور آپ نے اس کی بات مانتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے پیسے حوالے کر دیے تو اس صورت کے اندر بعد میں اگر آپ کا قرضدار آپ کو پیسے نہ دے سکتا تو آپ اس آدمی سے جس نے ذمہ داری لی ہے کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ شروع میں مسئلہ معلوم کرتے. یہ ہے جو ذمہ داری لے رہا ہے وہ کسی نہ ہو, بے وقوف نہ ہو. ایک انسان پاگل ہوتا ہے اور ایک کسی پاگلپن سے کچھ نیچے کا درجہ ہوتا ہے, پورا پاگل بھی نہیں ہوتا پورا عقلمند بھی نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں سفید نادان بے وقوف کے جو فضول کاموں میں فالتو کاموں میں اپنے پیسے کو ضائع کرتا تھا. ایسا آدمی کی شرم اس قابل نہیں کہ کسی کی ذمہ داری لے سکتا. پانچویں یہ شرط کہ ذمہ داری لینے والا مجبور نہ کیا گیا کہ کوئی اس کو مجبور کرے ڈنڈے مار مار کر کے ذمہ داری لو اور اس نے ذمہ داری لے, بعد میں آپ اس سے کہیں کہ واپس لے کر آؤ اس آدمی کو جس کو میں نے تمہاری ذمہ داری پر قرضہ دیا تھا, اور وہ کہے کہ میں نہیں لاتا تو شرم جو ہے اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس نے مجبوری کی حالت کے اندر ذمہ داری لی. اور آخری چیز یہ ہے کہ جو ذمہ داری لے رہا اس کے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ وہ اس آدمی کو لے آ سکے کہ جس کی وہ ذمہ داری لے رہا. اگر یہ ممکن نہیں کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں صدر مملکت کو اور ایک عام فقیر آ کر آپ سے کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب کبھی آپ قرضہ مانگیں گے میں آپ کے حوالے کر دوں, تو یہ آپ کے اصل میں بات آ جاتی ہے کہ معمولی فقیر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں, اپنا تو بچاؤ کر نہیں سکتا اپنے کو تو لا نہیں سکتا, صدر مملکت کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا. تو اس صورت کے اندر اس نے جو ذمہ داری لی وہ ذمہ داری شرم غلط ہے, آپ اس سے پلٹ کر کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس آدمی کو لے کر آؤ. تو چھ باتیں ہونا چاہیے ذمہ داری لینے والے میں کہ وہ بالغ ہو عاقل ہو بے وقوف نہ ہو دیوالیہ نہ ہو مجبور نہ ہو اور اس آدمی کو لا سکے کہ جس کی ذمہ داری اس نے لی. جب ایک آدمی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ آپ اس کو قرضہ دے دیں اور میں اس کو واپس لے آؤں گا جب آپ مانگیں, تو یہ ذمہ داری شرم صحیح ہے, لیکن چھ باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو جائے تو ذمہ داری ختم ہو جائے. جس کو قرضہ دیا گیا تھا وہ خود ہی آ کر اپنے قرضے کو ادا کرے, جیسے ہی اس نے ادا کر دیا ذمہ داری ختم ہو. اب اس نے ادا کیا آپ نے اس کو دوبارہ قرضہ دے دیا تو وہ جو ذمہ دار آدمی تھا اس کی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ایک دوسرا معاملہ بن گیا, اس کے لیے دوبارہ آپ کو نئے آدمی کی تلاش ہے. تو جیسے ہی ایک شخص آ کر اپنا قرضہ ادا کر دے یہ کفالت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. یا یہ کہ جو ذمہ دار تھا وہ اس قرض تھا تو لے آیا آپ کے سامنے کہ دیکھیے میں لے آیا ہوں اب آپ اس سے اپنا قرضہ لے لیں, لانے والے کی ذمہ دار کی ذمہ داری ختم ہو گئی, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی جیب سے پیسہ نکالیں. یا تیسری صورت یہ ہے کہ جس نے ذمہ داری لی تھی وہ خود ختم ہو جائے مر جائے, تو آپ کو یہ اختیار نہیں کہ ڈنڈا لے کر اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جائے کہ پہلے تم قرضدار کو لے کر آؤ پھر میں تم کو دفن ہونے دوں. چلے وہ مر گیا اور معاملہ ختم ہو گیا, اب وہ ذمہ دار کی کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جس کی ذمہ داری لیں آپ اس کو قتل کرنا شروع کر دیں کہ نہ رہے بانس نہ بدو کام. خود وہ مقروض کہ جس کی ذمہ داری لی گئی کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور تیسرے آدمی نے آ کر ذمہ داری لی, جس کو آپ نے قرضہ دیا وہ دنیا سے چلا گیا, جیسے ہی وہ چلا گیا ذمہ دار جس نے ذمہ داری لی تھی اس کا فرض ختم ہو گیا، اب آپ اس سے پیسے نہیں مانگ سکتے۔ پانچویں چیز کہ آپ نے قرضہ دیا، قرضہ دے کر آپ معاف کر سکتے، چلو چھوڑو جانے کو میں نے اللہ کی راہ میں تمہارے قرضے کو معاف کیا تھا، جیسے ہی آپ معاف کریں معاملہ ختم ہو گیا اور اب ذمہ دار کی کوئی ذمہ داری باقی نہ رہی۔ معاف کرنے کے بعد اب آپ ایک دفعہ پھر کہیں کہ نہیں میں دوبارہ اس قرضے کو لیتا ہوں، تو اب آپ ذمہ دار کے پاس نہیں جا سکتے، جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں نے معاف کیا اس کا سلسلہ اس کا تعلق ختم ہو گیا، وہ غیر متعلق آدمی بن گیا، اب آپ اور قرضدار بیچ میں رہ گئے، اب آپ معاف کر کے چاہے دوبارہ شروع کر دیں، اس ذمہ دار کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور چھٹی صورت یہ ہے کہ جو قرضہ ہے وہ آپ کسی اور کے حوالے کر دیں، تو مثلا آپ اپنے ایک ساتھی کو بلا کر کہیں کہ بھائی تم اس قرضدار سے جا کر قرضہ وصول کرنا، جب آپ نے بیچ میں تیسرے آدمی کو ڈال دیا تو جو اصلی ذمہ دار تھا اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کی شرح کوئی ذمہ داری نہ رہی اور وہ اس معاملے سے بالکل فارغ ہو۔ ذمہ داری لینا ایک واجب چیز ہے، جب آپ نے ایک آدمی کی ذمہ داری لے لی تو اب آپ کو یہ اختیار نہیں کہ دو مہینے کے بعد آپ افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں اس معاملے کو ختم کروں، اب آپ کو اختیار نہیں، جب ذمہ داری لے لی تو اب آپ پر قیامت تک یہ ذمہ داری رہے گی، بشرط یہ کہ ان چھ باتوں میں سے کوئی ایک بات نہ آ جائے کہ وہ قرضہ معاف کر دیا جائے یا قرضہ ادا کر دیا جائے، ورنہ قیامت تک یہ ذمہ داری رہے گی۔ البتہ جتنا قرضہ دیا اس کو یہ اختیار ہے کہ آپ پر سے ذمہ داری کو اتار سکتا ہے، آپ نے ذمہ داری دی تھی اس کو، اس آدمی نے آ کر ذمہ داری دی تھی آپ کے سامنے، دو مہینے بعد آپ نے اس سے کہا کہ اچھا جاؤ میں نے تم کو معاف کیا، تم اس معاملے سے نکل جاؤ، میں اور قرضہ لینے والا آپس میں خود ہی نمٹ گئے۔ لیکن جس نے ذمہ داری لی تھی اس کو یہ اختیار نہیں کہ ذمہ داری لینے کے دو مہینے بعد کہے کہ آپ دونوں آپس میں نمٹ لیجیے، میں تو جا رہا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم۔ آپ کو یہ اس کو یہ اختیار نہیں ذمہ داری لینے والے، بلکہ جب اس نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں تو قیامت تک اس کے اوپر ہی بات، اور جب کبھی مانگا جائے قرضہ دینے والا اس سے کہے کہ لے کر آؤ قرضدار کو، تو اس پر واجب ہے کہ جس حد تک ممکن ہے اس کو لے کر آؤ، یہاں تک کہ اگر ظالم اور جابر سے ظالم اور جابر کی مدد اس کو لینا پڑے اور ظالم اور جابر کی مدد حاصل کر کے وہ اس قرضدار کو لا سکتا ہے، تب بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ ظالم اور جابر کی مدد حاصل کر، جبکہ شرعاً انتہائی سخت گناہ ہے ظالم کی مدد حاصل کرنا، گناہان کبیرہ میں سے گناہ ہے، اور جس نے ظالم کی مدد حاصل کی وہ عدالت سے ختم ہو، وہ عادل نہیں رہا، نہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ کسی معاملے میں اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ لیکن یہاں معاملہ ذمہ داری کا اتنا بڑا ہے کہ جب کسی شخص نے یہ کہا کہ میں اس قرضہ لینے والے کو آپ کے سامنے لے آؤں، آپ نے ہر ممکن شرعی کوشش کی اور وہ نہیں آتا، آپ گئے بھی، آپ نے اس کو بلایا بھی، طلب بھی کیا، لیکن وہ نہیں آتا، تو اب آپ پر یہ واجب ہے کہ اگر ظالم سے مدد لے کر اس کو بلا سکتے ہیں تو ظالم ہی سے آپ مدد لے لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ظالم سے مدد لینے میں دین کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، اور اگر دین کو خطرہ پہنچ رہا ہے تو دین اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے ہر چیز کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے کا آخری مسئلہ کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ لینے کے بعد اس سے قرضہ مانگنے پہنچا اور اس کو پکڑ لیا کہ میرے حوالے کا، لڑائی جھگڑا ہونے لگا، آپ بھی وہاں پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑا ہونا بہتر نہیں ہے، آپ نے بیچ میں مداخلت، تو بھائی کیوں لڑ رہے ہو، الگ الگ ہو جاؤ، یہ کہہ کر آپ نے قرضہ دینے والے کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹا دیا اور قرضہ لینے والے کو چھوڑا دیا، وہ بھاگ گئے، وہ فرار اختیار کر، جیسے ہی وہ بھاگا اور اس نے فرار اختیار کی تو آپ کے اوپر یہ اپنی ذمہ داری آ گئی کہ آپ کسی بھی صورت سے وہ دنیا کے جس گوشے میں پہنچے، جس صورت سے بھی آپ کے لیے ممکن ہو، آپ اس قرضہ لینے والے کو لے کر آئیں، آپ نے ذمہ داری نہیں دی، آپ نے صرف دو مسلمانوں کے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑائی، لیکن ٹانگ اڑانے کے نتیجے میں وہ قرضہ لینے والا تو منتظر تھا اس موقع کو، وہ فرار اختیار کر، اب یہ ذمہ داری آپ پر آ گئی تھی، یا اس کے قرضے کو ادا کریں اور یا پھر اس قرض لینے والے کو پکڑ کر لائیں اور اس کے سامنے پیش، تو اس مسئلے کا خیال رکھا جائے اور موقع محل جیسا ٹانگوں کو اڑائے گا۔ سفارش کے بعد کیونکہ اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اس میں مسئلے کافی ہیں، اس کے بعد اب چیز آتی ہے امانت۔ امانت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انتہائی اہم چیز ہے، امانت کا رکھنا اور امانت میں خیانت کرنا گناہانے کبیرہ ہے، اور جب چھٹے امام نے منافق کی تین علامتیں بتائیں تو اس میں تیسری علامت یہی تھی کہ اذا دیمنا قامت، جب کبھی تم اسے امین بناؤ گے تو وہ ضرور بے ضرور خیانت کرے، اور پیغمبر اسلام کی وہ حدیث جو 11 محرم کی تقریر میں آئی تھی کہ جب پیغمبر اسلام نے امت سے یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اگر تم اپنی بات سے پورے اترو گے تو یقیناً میں پیغمبر ہوں، میں کیسے اپنی بات کو جھٹلا سکتا ہوں، تو ان 6 باتوں میں سے کہ جن کے عمل کرنے کی بنا پر انسان کے لیے جنت کا وعدہ خود پیغمبر اسلام لے رہے ہیں، تیسری بات یہی تھی کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھتا ہے تو اس امانت میں کبھی خیانت نہ کرو بلکہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے جا کر کرو. امانت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. امانت کے اندر مال بھی آتا ہے, امانت میں عزت بھی آتی ہے, امانت میں گفتگو بھی آتی ہے, ہر چیز امانت ہے. امانت میں عیب بھی آتا ہے, امانت میں برائی بھی آتی ہے کہ آپ نے کسی کے جسم میں عیب دیکھا, یہ عیب آپ کے پاس امانت ہو گیا, آپ کو اختیار نہیں کہ کسی دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کرو. آپ نے کسی میں برائی دیکھی, یہ برائی آپ کے پاس امانت ہو گئی, آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اس برائی کا کسی اور کے سامنے تذکرہ کرو. آپ سے کسی آدمی نے بیٹھ کر گفتگو کی اور اس گفتگو کے بعد اب جتنی اس نے بات چیت کی ہے وہ تمام کی تمام بات چیت آپ کے پاس امانت ہوگی, اب آپ کو اختیار نہیں کہ اس بات چیت کو کسی اور کے حوالے کرو. کسی نے آپ کے پاس مال رکھوایا, یہ امانت ہو گئی, اور یہ اختیار نہیں کہ آپ اس میں خیانت کریں. لیکن فقہ کے نقطۂ نظر سے جو ہماری امانت کی گفتگو ہو رہی ہے وہ صرف مال کے متعلق ہے کہ کوئی مال رکھوایا آپ کے پاس تو اس صورت کے اندر شرعاً اس کا کیا حکم ہے. امانت کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ کر کوئی مال رکھوائے اور رکھنے والا اس کو قبول کر لے کہ ہاں میں اس کی حفاظت کروں گا تو یہ امانت قائم ہوگی, اور اب رکھنے والے پر واجب یہ ہے کہ جو کچھ شرن اس کے احکامات ہیں ان کو یاد کرے اور اس کے بعد ان کے اوپر عمل کرے. امانت رکھوانے میں صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر آپ نے رکھوا لیا بغیر کچھ کہے اور لینے والے نے اسی ارادے سے لے لیا تو یہ امانت ہو. امانت رکھنے کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو شخص امانت رکھوائے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل, پاگل آدمی کو یہ حق نہیں کہ کسی کے پاس امانت رکھوائے. اسی طرح جب آپ کسی کو امانت دیں تو یہ دیکھ کر دیں کہ وہ پاگل نہ ہو بلکہ عقل مند. بچے کے سلسلے میں معاملے میں اختلاف ہے آقا خمینی کے نظر. بچے کے پاس نہ امانت رکھائی جا سکتی ہے اور نہ بچے سے امانت لے کر رکھی جا سکتی ہے, دونوں کام آپ کے لیے حرام ہے. اگر بچے نے آپ کو امانت لا کر دی اور آپ نے رکھ لی امانت تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں, اور آپ اپنی امانت لے جا کر بچے کے پاس رکھوائیں تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں, بچے سے مراد جس کی عمر 15 سال پوری نہ ہو. لیکن آقا اخری کے نظر بچہ اگر ممید بچہ, سمجھدار بچہ, 11-12 سال سے زیادہ کا بچہ ہے تو اس صورت میں اس کے پاس امانت رکھوائی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے اگر 11-12 سال کا سمجھدار بچہ ہے کہ جو اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے تو اس سے امانت لی بھی جا سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ولی یعنی اس کے باپ یا اس کے دادا سے پہلے اجازت لے لی جائے کہ یہ بچہ میرے پاس رکھوا رہا ہے, کیا میں رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا. اگر باپ یا دادا نے اجازت دے دی تو آپ رکھ سکتے, انہوں نے انکار کر دیا تو بچہ ناس چیرتا رہے, آپ پر واجب بھی ہے کہ آپ واپس لے جا کر باپ کے حوالے کریں. لیکن جہاں تک رکھنے کا تعلق ہے تو بچہ اگر کہے کہ میں رکھ لوں گا اس کے بعد نہ باپ کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ دادا کے پاس جانے. البتہ آپ کا سمجھنے کے نزدیک باپ اور دادا کی اجازت کی شرط نہیں, بلکہ بچے کے پاس نہ آپ رکھوا سکتے ہیں نہ اس سے چیز لے کر رکھ سکتے ہیں. اور اگر اتفاق سے خدا نہ خواستہ کسی نے بچے یا دیوانے سے کوئی چیز لے کر رکھ تو واجب یہ ہے کہ بچے یا دیوانے کے باپ یا دادا کو آپ اطلاع کریں یا چیز ان تک پہنچائیں, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور وہ چیز آپ کے پاس ضائع ہو گئی تو اس صورت میں آپ پر واجب ہوگا کہ آپ اس چیز کی قیمت اس کے باپ یا اس کے دادا کے حوالے دیں. لیکن اس کے علاوہ عام طور پر جو آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس اپنی چیزیں رکھواتے ہیں یہ اہم مسئلہ ہے, ذرا اس کا خیال کیا. عام طور پر جو چیزیں رکھوائی جاتی ہیں اس کے اگر لینے والے نے رکھنے والے نے اپنی طرف سے پوری حفاظت کی اور حفاظت کرتا رہا لیکن بدقسمتی سے وہ چیز ضائع ہو گئی, وہ چیز برباد ہو گئی, مکان میں لے جا کر تالے کے اندر اس نے رکھی لیکن مکان میں آگ لگ گئی, پورا مکان جل کر تباہ ہو گیا, یا بارش آ گئی کراچی والی بارش, یا سیلاب آ گیا تمام گھروں کا سامان نکل کر بہنے لگا, جو چیز رکھوائی گئی تھی وہ چیز بھی سمندر کے اندر چل گئی. رکھنے والے نے لینے والے نے پوری حفاظت کی جتنی ممکن جتنی عام طور پر کی جاتی اور اس کے بعد وہ چیز ضائع ہو گئی تو اب اس کے اوپر کوئی ضمانت نہیں. دینے والا آ کر یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو اس چیز کے پیسے دیں, شرن اس کو یہ حق نہیں ہے, بلکہ شرن اگر آپ نے ایک امانت رکھوائی رکھنے والے نے اپنی طرف سے حفاظت کی بعد میں وہ ضائع اور برباد ہو گئی تو اس کے اوپر شرن نہ کوئی گناہ ہے نہ شرن اس کو کچھ پیسے دینا, بلکہ بالکل معاف ہے, اور آنے والے کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض کرے. امانت کا معاملہ جو ہے ایک اختیاری معاملہ ہے. آپ کے پاس کسی نے امانت رکھا چھ مہینے کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں حفاظت نہیں کر سکتا, مجھ کو کام سے جانا ہے, آپ کو اختیار ہے, آپ فوراً لے جا کر واپس کر. امانت رکھنے والا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ اس وقت کیوں لا رہے ہیں, مجھ کو ایک سال تک ضرورت ہے, بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ فوراً اس چیز کو لے. اسی طریقے سے آپ کے پاس کس نے لا کر پیسے رکھوائے, آپ سے لے جا کر فکس ڈپازٹ میں رکھ دیے کہ پیسے کے پیسے رہیں گے اور اس کے بعد جو کچھ اس کا منافع ملے گا وہ بھی شیر مادر کی طرح حلال کر دوں گا میں, دوہرا منافع رہے. اتفاق سے وہ تین مہینے کے بعد وہ آدمی پہنچا کہ لائیے میرے پیسے حوالے سے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ نے امانت رکھوائی ہے, کم از کم سال دو سال سے انتظار ہے, آپ کو اختیار نہیں بلکہ جب وہ مانگے قرضہ لے کر ادھر سے ادھر سے چیزیں بیچ کر جس طریقے سے ممکن ہے, آپ اس کی آج کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کی چیز اس کے حوالے کر دیں. تو لینے والا جب چاہے امانت کو واپس کر سکتا ہے, اور امانت دینے والا جب چاہے اپنی امانت کو مانگ سکتا ہے, کسی کو بولنے کا اختیار نہیں. جب آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی تو آپ کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ آپ ایک محفوظ جگہ کا انتظام خود کریں. آپ اس میں نہیں کہہ سکتے کہ چیز آپ نے رکھوائی ہے تجوری بھی میرے گھر میں بھجوا دی. نہیں, جب آپ نے کہا کہ میں امانت رکھوں گا تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ خود تجوری کا انتظام کریں چاہے خرید کرنا, واجب ہے آپ کے لیے حفاظت سے رکھنا. اور اگر آپ نے نہیں رکھنا اور ڈال دیا اور کھا کر کونے میں اور وہ چیز ضائع ہو گئی, تو اس صورت کے اندر چرن آپ مستحق عذاب ہوں گے اور آپ کو اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا. دونوں عذاب آپ پر آئیں گے, آخرت کا عذاب بھی آئے گا جو جہنم کا, دنیا کا عذاب بھی آئے گا کہ جتنی چیز کی مالیت یا قیمت تھی اس مالیت یا قیمت کو آپ اس کے حوالے کر. اگر امانت رکھوانے والے نے آپ کے پاس ایک چیز رکھوائی اور رکھوانے کے بعد کہا کہ اس کو اسی خاص جگہ پر رکھیں, رکھوائی رکھوانے کے بعد کہا کہ آپ اسی تجوری کے اندر لے جا کر رکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ تجوری محفوظ نہیں ہے, اس کی چابیاں بن چکی ہیں, لوگوں کے پاس موجود, آپ کو معلوم ہے کہ محفوظ نہیں ہے, آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ چیز محفوظ نہیں, یہاں پر نہ رکھو, وہ اصرار کرے کہ نہیں اس کو یہیں پہ رکھوانا ہے اور آپ پر واجب ہے کہ آپ یہیں پر رکھیں, تو اس صورت میں جہاں کا وہ اصرار کر رہا ہے آپ وہیں پہ امانت رکھیں, ضائع ہو گئی آپ پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ نہیں اس کو حفاظت کرنا چاہیے, آپ نے وہاں سے چیز نکالی کسی اور محفوظ جگہ پر رکھی اور دوسری جگہ جا کر وہ ضائع ہو گئی, تو آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. شرن یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ جی میں نے تو زیادہ محفوظ جگہ میں رکھی, یہ بات نہیں سنی جائے گی, کیونکہ امانت رکھوانے والا آپ سے کہہ چکا تھا کہ آپ یہیں پہ رکھوائیے, آپ کو اختیار نہیں کہ آپ وہاں سے ہٹا. لیکن اگر امانت رکھوانے والا آ کر کہے کہ آپ کسی محفوظ جگہ پر رکھیں, تو آپ پر واجب ہے کہ جتنی محفوظ جگہ میں آپ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں اور کسی قسم کی کوتا ہی نہ کریں. اگر کبھی امانت دینے والا آپ کو امانت دے گئے اور اس کے بعد میں وہ پاگل ہے, اب آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ فوراً اس کے باپ یا اس کے دادا یا مستحق جامع الشرائط یا اس کے وکیل کے حوالے امانت کر, یا کم از کم ان کو اطلاع کر دیں کہ میرے پاس زید نے امانت رکھوائی تھی اور وہ پاگل ہو گیا, خط لکھ کر اطلاع کر دیں نجف ایڈرس یا ان کے وکیل سے یہاں رجوع کریں. اور اگر آپ نے ایسا کام نہیں کیا اور وہ چیز آپ کے پاس ضائع ہو گئی تو آپ کو اس کے پیسے دینا پڑے. اور اگر آپ نے ایسا کر دیا, اطلاع دے دی, وہ لوگ نہیں آئے یا آنے میں ان کو دیر لگی, بیچ میں آپ کے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی, آپ پر چرن کوئی ذمہ داری نہیں. اسی طرح اگر امانت دینے والا آپ کو امانت دینے کے بعد مر گئے, یہ خبر سن کر کہ میں نے بھولے سے آپ کو امانت دی ہے, اس پر اثر ہو گئے, تو اب آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ امانت نہیں رکھ سکتے, بلکہ اس کے وارث جو ہیں ان وارثوں کے پاس جائیں اور ان کے حوالے دیں. اور اگر آپ نے ان کے حوالے نہیں کی تو جتنے دن رکھا اتنے دن کا گناہ بھی ہے آپ کے اوپر, اور اگر آپ کے پاس ضائع ہو گئی تو اس کا پیسہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. البتہ اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ اس کا وارث پتہ نہیں کون ہے, یا ایک آدمی نے آ کر کہا کہ میں مرنے والے کا وارث تو میرے حوالے سے, آپ اس تحقیق میں لگ گئے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, اور اسی تحقیق کے دوران وہ چیز ضائع ہو گئی, آپ پر چرن کوئی ذمہ داری نہیں. مرنے والے کے وارث اگر ایک سے زیادہ ہوں تو آپ کسی ایک آدمی کو نہیں دے سکتے. مرنے والا مر گیا, اس کے دو بیٹے, ایک بیٹے نے آ کر کہا کہ میرے باپ نے آپ کے پاس 100 روپے رکھوائے تھے میرے حوالے کی, آپ اس کو 100 روپے اس سے نہیں دے سکتے, بلکہ واجب ہے کہ جتنے وارث ہیں سب نے ان کے حصے کے مطابق آپ تقسیم کی, یا تمام وارثوں سے اجازت لے کر کسی ایک آدمی کے حوالے کر دی. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ بیٹا آیا, آپ نے سوچا بیٹے سے زیادہ معتبر کون ہوگا اس کے حوالے کر. مرنے والے کے دو بیٹے تھے, دونوں کو 50-50 ملنا تھے, آپ نے پورے 100 روپے کے حوالے کر دیے, اور وہ بھی اتنا مرد شریف تھا کہ لے کر بغیر ڈکار لیے ہوئے ہضم کر گیا, دوسرے بھائی کو اطلاع دینا, آپ پر واجب ہے کہ آپ دوسرے بھائی کو لے جا کر اس کے بدلے میں 50 روپے دیں, اور اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ گناہگار ہوں. امانت لینے والا, اتفاق سے آپ نے امانت لی اور امانت لینے کے بعد آپ پاگل ہوں, تو اپنے وارثوں کو یا اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو اطلاع دے کر جائیے کہ بھائی اگر کبھی میں پاگل ہو جاؤں تو یہ امانت فلاں آدمی کی ہے، اس کے حوالے کرنا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کے رشتے داروں کا یہ فرض ہے کہ جب امانت ان کے پاس آئے تو وہ اس آدمی تک پہنچائے کہ جس نے وہ امانت دی. آپ بیمار ہو گئے، امانت دینے کے بعد بیمار ہو گئے اور ملک الموت سامنے نظر آنے لگا، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، مرنے کے آثار آپ نے دیکھے، تو اب واجب ہے آپ کے کہ جس کی امانت ہے اس کے حوالے کی، اگر اس کے حوالے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لیے یہ واجب ہے کہ حاکم شرع کے حوالے کی. حاکم شرع کے حوالے کرنا بھی ممکن نہیں، بہت بیماری ہے تو اس کے وکیل کے حوالے کی. وکیل تین اسٹیپ ہو گئے، جیسے ہی بیمار ہوئے اور ایسی بیماری ہوئی کہ آپ کو موت کا یقین ہو، واجب یہ ہے کہ آپ جس کی امانت ہے اس کے حوالے کریں. وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں، حاکم شرع یا اس کے وکیل کے حوالے کریں. وہاں تک پہنچنا بھی ممکن نہیں تو اپنے وارثوں کو دیکھیں کہ میں نے جو اپنی آل اولاد کھولی ہے یہ عادل اور امین ہے، یہ سب کے سب میرے ہی جیسے ہیں. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ نہیں میرے مرنے والے بہرحال مجھ سے مختلف ہیں، سب امین ہیں عادل ہیں، تب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، صرف بیٹے کو بلا کر بتا دیجئے کہ بھائی یہ امانت رکھی، آگے کچھ نہ کہیے کیونکہ وہ عادل ہے، اس لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ خود ہی لے جا کر اس کے حوالے کر دیں. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ اولاد بھی میرے ہی نقش قدم پر چل رہی ہے اور قابل بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ پر یہ واجب ہے کہ کسی قابل بھروسہ آدمی کو بلا کر وصیت کیجئے کہ یہ امانت ہے اور یہ امانت فلاں آدمی کی ہے، میرے مرنے کے بعد آپ اس امانت کو لے جا کر فلاں آدمی کے حوالے کریں. اتنا آپ نے کہا آپ کی ذمہ داری اتر، اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا اس مسئلے کے اوپر کہ میں مر رہا ہوں اپنی فکر کروں یا لوگوں کی امانتوں کے بارے میں سوچوں، اسی حیض بیت کے اندر آپ بیمار پڑے تھے تو اچھے بھی ہو گئے، آپ پر واجب یہ ہے کہ اگر امانت بیچ میں ضائع ہو گئی ہے تو آپ اس کے پورے پورے پیسے بھریں، چاہے بعد میں آپ ہزار مرتبہ توبہ طلبہ کرتے ہیں لیکن وہ توبہ قابل معافی نہیں. اب امانت کا آخری مسئلہ کہ ایک آدمی نے آ کر آپ سے بھائی یہ چیز رکھ، آپ کے پاس میں نہیں رکھتا، اس نے کہا رکھنا پڑے، آپ نے کہا میں نہیں رکھتا، اس نے بیچ میں چھوڑا یہاں پر کہ میں تو جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام، ایسا بہت ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو آ کر دے رہا ہے آپ انکار کر رہے ہیں، اس نے آپ کے سامنے چھوڑا یہ سمجھ کر کہ بھائی آپ اس کو اٹھا تو لیں گے، یہ ضائع تو نہیں کرتے، چھوڑ کر وہ چلا گیا کہ بھائی تم جانو اور یہ پیسے جانے میں تو تمہارے حوالے کروں. شرن آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیجیے، اور اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ ضائع ہو کوئی تیسرا آدمی اٹھا کر اس کو لے گیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور رکھنے والے کو یہ حق نہیں ہے شرن کہ آپ کے پاس آ کر آپ سے کوئی مطالبہ کر سکے، بہتر یہ ہے کہ رکھ کر حفاظت کیجیے، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں پسند نہیں آئے گا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح چھوڑ کر کیوں چلا گیا. اور آخری مسئلہ آج کا کہ جس پر یہ گفتگو ختم اور امانت کے مسائل بھی ختم، کہ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی حفاظت کروں، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ امانت کو قبول کرنے سے انکار کریں، اس کو دھوکہ نہ دیں کہ آپ اس قابل بھی نہیں پھر بھی لا کر رکھیں، واجب یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں اور اس سے کہیں کہ میں اس قابل نہیں، اور اگر وہ آپ نے اس کو اطلاع نہیں دی اور امانت کو رکھ لیا تو آپ ذمہ دار بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں. گفتگو کے آغاز سے پہلے گزشتہ ہفتے کا جو ایک واقعہ تھا اس کے آخر کے اندر ایک چیز کو بیان کر دینا ضروری ہے کہ شرن یہ واجب ہے کہ جب مرنے والا مر جائے، یہ گفتگو ہے اخلاقیات، جب شرن مرنے والا مر جائے تو اس کے مال میں سے اگر اس نے حج نہیں کیا تو حج کا پیسہ نکال کر رکھا جائے، کسی کا قرضہ باقی ہے تو قرضے کو نکال کر رکھا جائے، خمس باقی ہے تو خمس کو نکال کر رکھا جائے، زکات باقی ہے زکات کو نکال کر رکھا جائے، کفن کے جتنے پیسے ہیں وہ الگ نکال کر رکھے جائیں، اور جتنے اس نے لوگوں پر مظالم کی زبردستی پیسہ اس لوگوں سے چھینا ہے اس پیسے کو نکال کر رکھا جائے. مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے ان چھ چیزوں کو نکال کر رکھا جائے، اس کے بعد وہ مال وارثوں میں تقسیم کیا جائے، اس کے اندر بھی اگر نابالغ موجود ہے تو اس کے رشتے کے اندر سے اداداری کے اندر فاتحہ میں نظر نیاز میں ایک پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. الا اطاعته واتقاه. امام کی حدیث کے اللہ کے پاس نعمتیں اور بے شمار نعمتیں ہیں. دنیا کے اندر بھی وہ نعمتیں تقسیم کرنے کو تیار اور آخرت کے اندر بھی وہ نعمتیں تقسیم کرنے کو تیار. لیکن ما عندك اللہ, تمہارے لیے اللہ نے اپنے پاس جو نعمتوں کا ذخیرہ محفوظ کر کے رکھا. ایک بچہ جس وقت دنیا میں آنکھ کھلتا ہے, چاہے مسلمان کا بچہ ہو یا کافر, چاہے مومن کا بچہ ہو یا منافق, چاہے اللہ کو ایک ماننے والے کا بچہ ہو یا مشرک, جیسے ہی بچے نے اس دنیا میں آنکھ کھولی, اللہ نے اس کے لیے نعمتوں کا ایک خزانہ مہیا کر دیا. اور اس میں سے نعمتیں دنیا کے لیے بھی ہیں اور آخرت کے لیے بھی. جو بچہ آتا ہے اپنے ساتھ نعمتوں کے خزانے کو اپنے جلوں میں لے کر آتا ہے. لیکن ما عندك اللہ, اللہ نے تمہارے لیے جتنی بھی نعمتیں مہیا کی, لا ینالو, تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے, تم ان نعمتوں کو پا نہیں سکتے, الا اطاعته واتقاه, جب تک کہ تم اطاعت الہی نہ کرو اور جب تک کہ تم تقوی سے کام نہ کرو. بغیر تقوی اور بغیر اطاعت کے اللہ کی نعمتیں جو تمہارے لیے ہیں وہ تم کو نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے ظاہری اعتبار سے تم دنیا کے امیر ترین آدمی ہو, جبکہ خدا کے انتہائی نافرمان بندے, لیکن یہ نعمتیں نہیں ہیں بلکہ یہ امتحانات. نعمت اس کا نام ہے کہ جو انسان کچھ کرے اور اس کے بعد اللہ اپنی رحمت دے. یہ تمہارا امتحان ہے جو خدا نے تمہارے لیے کیا کہ تم کو نعمتیں دیتا چلا دے. اور اصلی جو نعمت ہے وہ تم کو اس وقت ملے گی جب تم اللہ کی اطاعت اور تقویٰ کا, اور اطاعت اور تقویٰ کا وہ مقام ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ تمام زندگی جس شخص کی جہاد میں گزری, ابتدا سے لے کر انتہا تک سوائے جہاد کی اور کوئی کام نہیں. تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ چاہے بدر کا معرکہ ہو یا احد کا, خندق ہو یا خیبر, فتح مکہ ہو یا حنین, جمل ہو یا صفین, کسی بھی مقام کے اوپر مولا نے کبھی کسی غیر سے مدد طلب نہیں, جب لڑے تنتنہ اپنے قوت بازو پر اور خدا کی مہربانی اور لطف, اپنی جسمانی طاقت کو اطاعت الہی کے تابع کر کے لڑے. ما قلعت باب الخیبر بقوت الجسمانیہ بل قلعت بقوت الروحانیہ. کیا ہمارے ماننے والوں, دیکھو دھوکے میں نہ پڑ, ہم نے باب خیبر کو اکھاڑا لیکن اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا. ما قلعت باب الخیبر بقوت الجسمانیہ, میں نے اپنی قوت جسمانی سے در خیبر کو نہیں اکھاڑا اور نہ اتنی قوت جسمانی ممکن, بل قلعت بقوت الرحمانیہ, بلکہ میں نے قوت رحمانی سے خدا کی عطا کی ہوئی قوت کی مدد سے میں نے باب خیبر کو اکھاڑا. تو تمام زندگی قوت رحمانیہ کو کام لاتے رہے, لیکن کبھی کسی سے یہ نہ کہا کہ ہماری مدد کرو, ہم کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اور کہا تو صرف ایک موقع پر کہا, اور کس سے کہا؟ ہم سے اور آپ سے کہا کہ عینونی عینونی, اے ہمارے ماننے والوں اور اے ہم پر ایمان رکھنے والوں ہماری مدد. مولا کائنات کا خط نہج البلاغہ کے حصہ دوم کہ اے ہمارے ماننے والوں, خود مولا کائنات آگے پہنچے, آپ کے سامنے پہنچے اور درخواست کرتے ہوئے پہنچے ہیں کہ عینونی, میری مدد کرو, میں تمہاری مدد کا محتاج. الفاظ یہ کہ تم میری مدد کرو. کسی کے سامنے اس کا آقا اور مولا آ جائے اور مدد کی درخواست لے کر آئے تو کیسے ممکن ہے کہ انسان مدد نہ کرے؟ وہاں حکم جاری کرنا چاہیے تھا, وہ درخواست کر رہے ہیں, وہ گزارش کر رہے ہیں کہ میں کہ جس نے نہ بدر کے میدان میں مدد مانگی, نہ احد میں مدد مانگی, نہ خندق و خیبر میں مدد مانگی, بغیر انسانی مدد کے تمام زندگی لڑتا رہا, لیکن ایک مقام ایسا آ گیا کہ جہاں پر میں تم سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا. عینونی, میری مدد کر. کس چیز سے کر؟ تیر و تلوار سے مدد کی ضرورت نہیں, خود مولا کافی ہے. عینونی بالورع والعفت والاتحاد والصداد, میری مدد کرو, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. کس طرح سے کرو؟ بالورع, پرہیزگاری کے ذریعے, والعفت, پاکیزگی کے ذریعے, والصداد, میانہ روی کے ذریعے, والاتحاد, اور دین الہی میں کوشش کے ذریعے. تم لوگ مولا کی مدد کرو, اپنے مولا کی مدد کرو کہ تمام زندگی ہر مومن کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ کاش امام ہم کو کوئی حکم دے, کاش امام ہم سے کوئی سوال کرے. اور آج وہ سوال کر رہے ہیں, مولا کائنات سوال کر رہے ہیں کہ دیکھو میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر تم میری مدد کرنا چاہتے تھے ان میدانوں میں, تو اس دنیا میں میری مدد کر دو. وہ اس طریقے سے کہ تم عفت اور پاکیزگی کا مظاہرہ کرو, تم پاکیزگی اور تقوی کا مظاہرہ کرو, تم میانہ روی اور کوشش کا مظاہرہ کرو, تم دین الہی کے لیے کوشش کرتے رہو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تم علی کی مدد کر رہے ہو, تم تقوی سے کام لیتے رہو اور مطمئن ہو جاؤ کہ تم علی کی مدد کر رہے ہو, تم عفت اور پاکیزگی کے اوپر عمل کرتے رہو اور مطمئن ہو کر بیٹھو کہ تم نے علی کی مدد کر دی. جو علی جس نے کبھی انسان کی مدد نہیں طلب کی آج تم سے مدد چاہ رہا ہے. تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ جب مولائے کائنات کو درخواست کر رہے ہیں, جب ہم سے گزارش کر رہے ہیں, بلکہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں, تو ہم جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے. اور جتنی آسان مدد مانگی, یہ مدد نہیں مانگی کہ تین دن کی بھوک اور پیاس آ کے کربلا میں اٹھاؤ, یہ مدد نہیں مانگی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کرو, یہ مدد نہیں مانگی کہ اپنی عورتوں کی بے عزتی ہمارے سامنے گوارا کرو, وہ بڑے بڑے امتحانات سے ان سے بچا تھا. ایک چھوٹا سا امتحان ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ امتحان کا مقام ہے, دیکھیں کون اس امتحان میں کامیاب رہتا ہے. تو اب ضروری یہ ہے کہ اگر ہم سچے دل سے مولا کو امام مانتے ہیں, سچ اور جھوٹ کا فیصلہ صرف عمل سے ہوتا ہے, خالی زبان سے نہیں ہوتا. کہ اگر آپ سے کوئی کہے, آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں, وہ کہے اٹھ جاؤ آپ بیٹھ جائیں, وہ کہے بیٹھ جاؤ آپ کھڑے ہو جائیں, وہ کہے سو جاؤ آپ اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھ کھڑے, وہ کہے جاگ جاؤ آپ اطمینان سے تکیے پہ لیٹ کر سو جائیں, اور زبان سے یہ نکلتا رہے کہ ہم تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم تو آپ کو مانتے رہتے ہیں, ہم تو آپ کے پسینے کی جگہ خون گرانے کو تیار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کا خون گر رہا ہو تو وہاں بھی اپنے پسینے کو نہ گرائیں, بلکہ وہاں سے بس بس کے چلیں کہ کہیں اس مصیبت کے اندر ہم دو چار نہ ہو جائیں. اور اس کے بعد بھی دعویٰ اطاعت, اس کے بعد بھی دعویٰ ایمان, اور اس کے بعد بھی یہ دعویٰ کہ دنیا میں صرف ہم تو مولا کو مانتے ہیں باقی سب کچھ منانے مولا. در حقیقت سب سے بڑے دشمن جملے سخت, لیکن سب سے بڑے دشمن ہم ہی لوگ ہوں گے کہ اگر ایک طرف محبت کا دعویٰ کرے اور دوسری طرف کردار علی کو خود ختم کرتے تھے. علی کا کردار دنیا میں ہماری اور آپ کی وجہ سے باقی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ملتے جلتے الفاظ ایک دفعہ ممبر پر استعمال کیے گئے تو ایک ہنگامہ ہو گیا, لیکن یہ امام کے الفاظ ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر ایک غلط کردار کا مومن تمہارے درمیان موجود ہے, یہ امام کے بے عین ہی الفاظ وفائل الشیعہ کے, کہ اگر ایک غلط کردار کا عالم یا غلط کردار کا مومن تمہارے درمیان موجود ہے, اس کا نقصان اکثر و من جیش یزید علی جیش الحسین. ایک غلط کردار کے مومن کا جتنا نقصان ہے وہ نقصان کئی گنا زیادہ ہے اس نقصان سے جو یزید ملعون کے لشکر نے امام کے لشکر کو پہنچایا تھا. امام کے لشکر کو جو نقصان یزید نے پہنچایا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہے غلط کردار کا مومن جو ہے وہ ہمارے مقصد کو پہنچاتا. تو خود امام یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتلان امام سے بدتر, یزید سے بدتر وہ مومن ہے کہ جو غلط کردار رکھنے کے بعد دعوی ایمان کرتا رہے گا. یہاں پہ یہ کردار ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام مدینے سے باہر جاتے ہیں, کبھی مکے کی طرف جاتے ہیں, کبھی کوفے کی طرف جاتے ہیں, غرب کے مملکت اسلامیہ کے ہر شہر میں گھومتے ہیں, لیکن مدینے سے باہر امام نے قدم رکھا اور کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ کا نام کیا ہے, مولا تو نہیں آپ کا نام کیا ہے, جواب دیا کہ میرا نام علی ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا نام علی ابن الحسین, کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق رسول سے. یہاں تو ہم آج کل کے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کا دور دور رسول سے تعلق نہیں نکلتا, پتہ نہیں کہاں کہاں کے شجرہ نسل نکالتے ہیں اور 25-25 فٹ پہلے جا کر اپنے آپ کو رسول سے منسوخ کر کے سید بن بیٹھتے ہیں. اور دوسری طرف امام کی یہ حالت کہ امام سے زیادہ رسول کے کوئی قریب نہیں, اور امام مدینے سے باہر قدم نکالتے ہیں, کبھی کسی کے سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی بھی تعلق رسول کے خاندان, امام کے ساتھی بھی امام کے ساتھ جاتے ہیں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کردار امام کو ایک مرتبہ ایک ساتھی بے چین ہو کر بے قاب ہو کر سوال کر لیا کہ یہ اپنا رسول ہے. آج کل کے دور میں آپ کی ہستی انتہائی غنیمت, لوگ تو منتظر ہیں, لوگ تو خواہش کرتے ہیں کہ اولاد رسول میں سے کوئی ان کو ملے تو اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگائیں. لیکن یہاں پر ہم آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور آج تک اپنے آپ کو رسول سے منسوب نہیں. امام جواب دے, جو کردار امام ہے اس کو کچھ کہنا غلطی ہے اور خاص ہے, بلکہ گناہ ہے کہ امام گناہ نہیں کر سکتا. امام کے بارے میں تصور آپ کے ذہن میں ہے, امام کیا جواب دے کہ اے میرے ساتھیوں اگر میں مدینے سے باہر نکلوں اور باہر نکلنے کے بعد یہ کہا کہ میں رسول کا نواسا ہوں تو لوگ سب سے پہلے میرے کردار کو دیکھیں اور میرے کردار کو رسول کے کردار سے ملائیں گے، اور جب میرا کردار رسول کے کردار سے نہیں ملے گا تو لوگ رسول کی توہین اور بے عزتی کریں گے کہ وہ رسول جو اپنے خاندان والوں کو صحیح نہ کر سکا کائنات کی ہدایت کیسے کر سکتا. یہ امام کے الفاظ کہ یہ کہنا تو بہرحال گناہ ہے کہ امام اور رسول والے امام اور رسول کا کردار مساوی، لیکن یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ رسول کے بعد جو سب سے بہتر کردار وہ امام کا کردار، لیکن وہ امام اپنے آپ کو رسول سے منسوب کرتے ہوئے گھبرا رہا کہ وہ ایک حقیقی چیز رسول کا اور امام کا رشتہ ایک حقیقی چیز تھی کہ جس کو کردار توڑ نہیں سکتا. احمد ابن اسحاق قمی یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قم سے چلا سامرے کی طرف. اس مقام پر ایک تاریخی چیز بھی بتا دی جائے، اگر کہ تاریخ کی ذمہ داری تو ویسے والوں نے سنبھالی بھی ہے، لیکن پھر بھی بتا دی جائے تو بہتر ہے کہ نوے امام سے یہ سلسلہ چلا کہ تمام کے تمام مملکت اسلامیہ کے اندر امام اور امام کے جتنے ماننے والے تھے کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان کے اوپر قسم قسم کی پابندیاں لگا دی، خاص طور پر نویں دسویں اور گیارہویں امام کی تمام زندگی قید میں گزرا. ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ صرف ساتویں امام قید خانے میں، لیکن دسویں امام گیارہ سال اور گیارہویں امام بائیس سال تک قید کی حالت میں رہے. تو اس زمانے کے اندر امام نے ایک عجیب نظام مملکت قائم کیا، اور وہ نظام مملکت یہ تھا کہ اسلامی دنیا کے ہر شہر میں اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا. اس کا کام یہ تھا کہ تمام شہر سے خم زکات اور تمام کے تمام مالی چیزوں کو جمع کر، اور جمع کر کے ایک دن سال میں ایک مرتبہ بغداد پہنچی. بغداد کے اندر ابو جعفر محمد ابن عثمان اور عثمان ابن سعید کے جو بارہویں امام کے پہلے دو نائب ہیں، انہوں نے روغن کی ایک دکان کھول لی کہ جہاں گھی تیل عطر وغیرہ فروخت ہوتا. تمام اسلامی مملکت سے امام کے نمائندے آتے تھے اس دکان کے اندر اور آ کر گھی خریدتے تھے، روغن خریدتے تھے، عطر خریدتے تھے. خرید و فروخت میں پیسے دیتے تھے اور پیسے دینے کے درمیان ایک لفافہ چپکے سے حوالے کر دیتے تھے مالک کے دکان. مالک کے دکان سال میں ایک مرتبہ کوئی موقع تلاش کر کے سامرے جاتا تھا دسویں امام کے پاس اور ان کی شہادت کے بعد گیارہویں امام کے پاس، اور یہ لفافہ امام کے حوالے کرتا تھا اور امام اس کے بعد جتنے مسئلے ہوتے تھے ان کا جواب دیتے تھے، جتنے پیسے ہوتے تھے وہ واپس کرتے تھے کہ اسی شہر میں پناہ پناہ مستحق کے حوالے کرتا. یہ دکان میں واپس آتا آئندہ سال جب وہ نمائندہ پھر آتا تھا مسئلے اور پیسے لے کر تو وہ حوالے کرتا تھا دکاندار کے اور امام کا جواب لے کر جاتا تھا. یہ ایک سلسلہ امام نے ہدایت کا جاری کیا اور بغداد کی یہ دکان اس فروشی انتہائی مشہور ہے تاریخ اسلام. احمد ابن اسحاق قمی ایک مرتبہ قم کے اندر جو امام کے نائب خصوصی نے قم کی گلیوں سے گزر رہے، گزرتے گزرتے انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک گلی کے اندر نالی کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا قید کر رہا. بے اختیار آگے بڑھے کہ کون مرد مومن ہے کہ میں اس کی حمایت کروں مدد کروں. قریب پہنچے تو ایک مرتبہ گھبرائے، گھبرائے اس لیے کہ دیکھا کہ وہ قید کر رہا ہے، لیکن اس لیے اس نے شراب پی کہ شراب اس سے نہ پی گئی اور بے اختیار اس کے منہ سے وہ شراب نکلنے لگی. ایک مرتبہ شراب کی بدبو سے گھبرا کے پیچھے ہٹے اور پھر اس آدمی کے چہرے پہ نگاہ پڑ تو دیکھا کہ یہ شخص وہ شخص کہ جو چھٹے امام کی نسل میں اور گیارہویں امام کا چکزاد بھائی ان کے اندر رہا کرتا اور ہر سال امام ایک بڑی رقم اس کے لیے بھی اس احمد ابن اسحاق کے حوالے کیا کرتا. دیکھا اس سیدزادہ امام کا حقیقی چکزاد بھائی اور قوم کی گلی میں گھر کے اندر نہیں شاہراہ عام کے اوپر اتنی شراب پی رہا ہے کہ بیٹھا ہوا قے کر رہا. دیکھا دیکھنے کے بعد ایمانی جذبے نے مجبور کر دیا کہ اس سے ملاقات کا سلسلہ ختم اور اس کی مدد کا سلسلہ ختم، کہ جو اس طریقے سے امام کو بدنام کرے، کہ اس طریقے سے امام حق سادات اور قمت اس کے حوالے کیا جا سکتا. سال کی مقررہ تاریخ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد غلام سے کہا کہ جاؤ احمد ابن اسحاق سے کہو کہ میں آیا. احمد ابن اسحاق نے اس کا نام سنا، ارادہ پہلے سے کر چکے. ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ جا کر کہہ دو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ملاقات کر سکوں. سید زیادہ تھا، ہر قسم کی برائی تھی لیکن خودداری جو خاندان رسول کا شیوا وہ باقی. ایک مرتبہ سنا اور سننے کے بعد واپس آ گیا. احمد ابن اسحاق قمی سال بھر کے بعد تمام چیزوں کو لے کر بغداد میں گئے، اس دکان تک پہنچے اور وہاں سے پھر چلے سامروا میں جہاں خلیفہ وقت تھا تاکہ اپنے دینی دنیاوی مسئلے کو حل کرا سکے. خلیفہ سے ملاقات کی اسی اثنا میں یہ پتہ چلا کہ آج کل امام ہے یا دہوں پر گیارہویں امام پر پابندیاں کچھ کم. چنانچہ بے اختیار یہ دل جہاں کے اپنے آقا و مولا کی زیارت ہے. جرے امام کے دروازے پر دستک کے دروازے کو غلام آیا اور پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہا میرا نام احمد ابن اسحاق قمی اور میں امام کا نائب خاص ہوں قم کی حیثیت. غلام گیا اور آنے کے بعد آ کر جواب دیتا کہ امام نے یہ فرمایا ہے ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ تم سے ملاقات کر. امام کا نائب خاص, نائب عام بھی نہیں, نائب خاص کہ امام نے خود تمام قم میں سے چن کر اس کو منتخب کیا. آج یہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں. عام مومن نہیں تھا کہ عام مومن ہوتا تو یہ سمجھتا کہ میں ایسے امام سے ملاقات نہیں کرتا, میں اس کے پاس جاؤں گا جس کے پاس میرے لیے وقت. سمجھ گئے کہ یقیناً غلطی میری طرف سے ہوئی ہے ورنہ امام انکار نہ کرتا. ایک مرتبہ روتے ہوئے امام کے غلام کے قدموں پہ گرے کہ امام سے جا کر عرض کرنا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں. گیا غلام اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر بلایا, پہنچے امام کے پاس اور امام نے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی, اگر تمہارے پاس ہمارے رشتے داروں سے ملنے کا وقت نہیں تو ہمارے پاس بھی تم سے ملنے کا وقت ہے. ایک مرتبہ جواب دیا کہ یحنا رسول اللہ وہ ایک شراب خور اور اتنی شراب پیتا ہے کہ گلیوں میں بیٹھ کر قے کرتا ہے. جواب دیا کہ اے احمد ابن اسحاق, کیا اس کی شراب اس کا سلسلہ رسول سے منقطع کر دیتی ہے؟ یہ نسبی رشتہ ہے کہ جس کو دنیاوی چیزیں ختم نہیں کر سکتی. ایک مرتبہ اپنی غلطی کو مانا اور جاتے ہی سب سے پہلے اس سید کو بلایا کہ یہ نسبی سلسلہ سادات کا کہ جس کو خرابیاں اور برائیاں ختم نہیں کرتی. اس کے بعد بھی امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں مدینہ کے باہر اپنے آپ کو رسول سے منسوب نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو رسول کی اولاد میں ظاہر نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے رسول کی بدنامی. تو امام کا ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف مومن, اس کے لیے بھی یہی حکم کہ اپنے آپ کو امام سے منسوب نہ کرو جب تک کہ تمہارا کردار امام کے کردار سے نہ مل جائے, اور اگر تمہارا کردار امام کے کردار سے مل گیا تو ظاہر کرو. لیکن اتنا یاد رکھو کہ جس کا کردار واقعاً بہتر ہوگا وہ کبھی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرے گا بلکہ ہمیشہ چھپ کر رہے گا. اسی لیے حسن زن کا ہے, اس لیے حسن زن کا حکم ہے کہ کبھی کسی کو برا نہ سمجھو. کسی مومن کو پتا نہیں اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مقام ہے. اسحاق ابن عمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور انتہائی معتبر صحابی وہ نقل کرتے ہیں اس واقعے سے کہ ایک مرتبہ میں مکے میں اور مکے میں جب میں تھا تو اتنا قحط پڑ کہ آج سے پہلے کبھی مکے میں خوراک کی یہ کیفیت نہ ہوئی کہ لوگ روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترس رہے لیکن کوئی دینے والا نہ. ایک مرتبہ اہل مکہ نے کہا کہ آؤ ہم لوگ مل کر خدا کی بارگاہ میں سوال کریں. اور اتنا آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ میدان وہ مقام کہ جہاں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, میدان عرفات. تمام کے تمام مکے والے نکل کر میدان عرفات میں پہنچ گئے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہ بار الہ مکے نے دو سال سے پانی کا خطرہ نہیں دیا, ہم لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں, بار الہ ہماری دعا کو قبول کر کے بارش کو نازل کر. ایک ہفتہ متواتر مکے والے جاتے رہے لیکن کوئی اثر نہ ہو, دعا قبول نہ ہو, بارش نہ ہو. ایک مرتبہ گھبرا گئے مکے والے, پوچھا کہ تحقیق کرو کوئی مکے میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ دعا میں شرکت کے لیے نہیں جاتا. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پورا مکہ نکل کر آتا ہے لیکن ایک غلام ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں نکلا اور نہ کسی نے اس کو دعوت دی. یہ سمجھ کر کہ یہ حبشی غلام یہ زنا زیادہ آخر اس کی دعا کی کیا ہوئی. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو ایک مرتبہ تمام مکے والوں کو زبردستی لے کے چلے جس میں وہ غلام بھی شامل تھے. اسحاق ابن عمار یہ کہتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں پہنچے, سب نے دعا مانگی, وہ غلام ایک کونے میں خاموش کھڑا رہا. دعا لوگوں نے مانگی اور دعا مانگ کر آسمان کی طرف دیکھی, کسی قسم کی کوئی آثار رحمت نہیں. جب سب دعا مانگ چکے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ غلام جو کونے میں خاموش کھڑا تھا ایک مرتبہ بے اختیار سجدے میں, اور سجدے میں جب گیا تو رو رو کے خدا سے یاد کرنے لگا کہ بار الہ میں کبھی اس طرح سے دعا نہ مانگتا لیکن تیری مخلوق اس وقت پیاس سے تڑپ رہی, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو اپنی رحمت کے خزانے کھول. اسحاق ابن عمار یہ کہتے ہیں کہ ادھر اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ میدان عرفات پر بادل ہی بادل ہے, اور ایک مرتبہ جو بادل ٹوٹ کے برسے تو مکے میں اس سے پہلے کبھی اتنی بارش نہ ہوئی, لیکن عجیب بارش تھی کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا سوائے رحمت کے اس میں کچھ نہ تھا. دوسرے لوگوں نے تو خیال نہ کیا, لوگ یہ سمجھے کہ ہماری دعا کی قبولیت ہے لیکن اسحاق ابن عمار ایمان کے صحابی خاص دیکھ چکے تھے کہ کس کی دعا کا اثر تھا، باقی تو دعا کر کے واپس جا رہے تھے اور قبول نہ ہوئی۔ یہ سلسلے میں گرا کا بادل آئے، ایک مرتبہ اس کے پیچھے پیچھے چلے کہ غلام کہاں رہتا ہے، دیکھا کہ یہ گیا درگاہ فروش کے گھر میں، پھر اس کا کام یہ ہے کہ لڑکوں کو اغوا کر کے لائے اور ان کو غلام بنا کر بھیجی۔ بردہ فروش کے گھر میں گیا، میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، جب نہ نکلا تو سمجھ گیا کہ یہ غلام اسی کے پاس۔ اگلے دن میری جتنی مال اور دولت تھی سب کو میں نے اکٹھا کیا اور اسی بردہ فروش کے یہاں آیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ اس سے سوال کیا کہ اے بردہ فروش، میں غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، اپنے غلاموں کو دکھاؤ۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام غلام دکھا دیے، لیکن کل والا غلام مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے بردہ فروش، کیا تیرے پاس کوئی اور غلام نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، کام کے جتنے غلام تھے وہ سب میں نے دکھا دیا۔ میں نے کہا کہ اچھا، کوئی ایسا ناکارا غلام بھی ہے؟ جواب دیا کہ ایک شخص ایسا کہ جس کو میں نے 7 دینار میں خریدا تھا، لیکن خرید کے پچھتا رہا۔ احمد ابن اسحاق زور دیتے تاکید کرتے ہیں تو اس غلام کو لایا جاتا ہے، اور یہ دیکھتے ہی خوش ہو بیٹھتے ہیں کہ وہی غلام ہے کہ جس کی دعا کل قبول ہے۔ ایک مرتبہ اس سے کہا، اس چیز کا خیال رہے کہ میدان عرفات میں دعا کرنے والوں میں احمد ابن اسحاق بھی شامل، جو ایمان کے صحابی خاص اور ان لوگوں میں سے ایک تھے جن کو اصحاب اجماع کہا جاتا ہے، کہ جن کا نام روایت میں نظر آئے اور وہ روایت بالکل صحیح ہے، مستحد اس کے آگے تحقیق نہیں کرتا۔ انہوں نے بھی دعا مانگی لیکن وہ دعا قبول نہ ہوئی۔ اسحاق ابن عمار یہاں غلام کو دیکھا، ایک مرتبہ مسکراؤ، کہا کہ میں غلام کو خریدتا ہوں 7 دینار۔ مالک کہتا ہے کہ آپ سے اس کو 2 دینار میں بھی لے کر پہنچائیں گے، میں آپ کو مفت بھی دیتا ہوں۔ لے کر آئے غلام، غلام کو گھر میں لائے، جیسے ہی اپنے گھر میں لائے غلام نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اے شخص، تو نے مجھے کیوں خریدا؟ میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ اسحاق ابن عمار کا جواب کہ اے شخص، میں تجھے اپنی خدمت کے لیے کب لے کر آیا ہوں؟ میں تو خود تیرے خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ مرتبہ گھبرایا غلام کہ اے آقا، آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں نے تیرا مقام خدا کے یہاں دیکھا۔ جواب دیا کہ بس پھر ایک کام کیجئے کہ مجھے آزاد کر دیں۔ اسحاق ابن عمار خوشی سے آزاد کرتے ہیں، آزاد ہوتے ہی سیدھا گیا اور جانے کے بعد مصلے پر بیٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا یہ ہے کہ مجھے چھوٹے آقا نے تو آزاد کر دیا، لیکن مزہ آزادی کا اس وقت ہے کہ جب وہ بڑا آقا بھی مجھے آزاد کر دے۔ اور یہ کہتے ہی مصلے پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد عبادت الہی میں مشغول نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد ایک مرتبہ ہاتھوں کو پھیلایا، اسحاق ابن عمار نے کان لگایا تو یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بار الہ جب سے پیدا ہوا تھی نافرمانی نہیں، آج تمام زندگی کی محنت کے بعد آج صرف ایک دفعہ اب تک اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا تھا، آج یہ شخص پہچان چکا ہے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کہیں دنیا والے میری عزت و احترام کر کر کے مجھے مغرور نہ بنا دے۔ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اسی حالت کے اندر خدا اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس حاصل میں ہم آج یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اس کا جسد بے روح زمین پہ گرا، میں اٹھا، اٹھنے کے بعد اس کو غسل دیا، اس کو دفن پہنایا اور جا کر دفن کر دیا۔ رات کو خواب میں میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے، پیغمبر اسلام کے دائیں ہاتھ پر میرے آقا و مولا چھٹے امام بیٹھے، اور بائیں ہاتھ کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت شخص بیٹھا ہوا، اور پیغمبر کے دونوں ہاتھ جس طرح بے تکلف تھے، دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ چھٹے امام کے کاندھے پر، دوسرا ہاتھ اسی شخص کے کاندھے کے اوپر۔ پیغمبر اسلام نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے اسحاق ابن عمار، تم نے ہمارے دین کی بڑی خدمت کی، لیکن تمہاری تمام خدمتیں ایک طرف اور یہ احسان ایک طرف کہ تو نے ہمارے اس محبوب بندے کو خرید کر خدا کی راہ میں آزاد کیا، لیکن اے اسحاق ابن عمار، ہمیں تجھ سے ایک شکایت۔ جو سنا اسحاق ابن عمار ایک مرتبہ گھبرائے کہ پیغمبر اسلام سے مجھ سے شکایت، یا رسول اللہ، میں نے کون سا گناہ کبیرہ کیا کہ آپ کو مجھ سے شکایت؟ تو جواب دیا کہ مجھے یہ شکایت کہ جب یہ غلام گرا اور گرنے کے بعد تو نے اسے کفن دیا تو اچھے کپڑے کا کفن کیوں نہ دیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جنت میں یہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے؟ تو اس کو وہ کفن پہنا کے یہ ابراہیم کے سامنے جا سکتا، لیکن اے اسحاق ابن عمار، تو نے جو کچھ بھی کیا بہت بہتر کیا، اور تیری یہ اتنی تجھے روز قیامت تمام میدان حشر کی سختیوں سے بچا کر براہ راست جنت میں لے جانے کی ضامن بن رہی ہے کہ تو نے ایک محبوب خدا کو پہچانا اور اس کے بعد اس کی عزت و احترام کیا۔ یہ خیال نہیں کیا کہ میرا سوشل اسٹیٹس معاشرے میں اتنا بلند ہے اور یہ معاشرے کا سب سے پست ترین آدمی میں اس کے سامنے کیسے دوں؟ تو نے اس کا خیال نہیں کیا بلکہ عزت و احترام خدا کا کیا، جس کی وجہ سے روز قیامت تیرا یہ حشر ہوگا کہ کوئی مصیبت مشکل تیرے لیے نہیں، اور تو براہ راست جنت میں جائے گا. تو اسی لیے یہ حکم ہے کہ ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی حکم نہ لگاؤ. تم کو کیا پتا کہ کوئی شخص کتنے بڑے مقام پر خدا سے یہاں فائز ہے کہ امام کے صحابی خاص کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ایک زنا زاد غلام کی دعا قبول ہو جاتی ہے. امام کا صحابی خاص رسول شکایت کرتے ہیں اور زنا زادہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے, بلکہ اس کو تھوڑا کچھ پیغمبر اسلام کے بائیں طرف اس طرح بیٹھتا ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ اس کے کاندھے کے اوپر ہے. تو ہر شخص جو تقویٰ اور اطاعت اختیار کرے, خدا کے یہاں عدل و انصاف ہے کہ من اطاع اللہ فہوا فی الجنت ولو حبشیاً زنجیرا, امام جہرم کی حدیث. جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, چاہے حبشہ کا رہنے والا زنا زیادہ زنجی کیوں نہ, اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, چاہے سید قرشی اور میری نسل سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے یہاں معیار حسب و نسب نہیں, اللہ کے یہاں معیار سید و غیر سید نہیں, اللہ کے یہاں معیار کالا اور گورا نہیں, بلکہ صرف یہ ہے کہ جو اطاعت کرے وہ اس مقام تک پہنچے, جو اطاعت نہ کرے گا وہ یقیناً جہنم کے اندر چاہے گا, چاہے دنیا کے اندر اس کا کتنا ہی بڑا مقام کیوں نہ. اور انسان جب تقویٰ اور اطاعت اختیار کرتا تو یقیناً اس مقام تک پہنچ جاتا ہے, دنیاوی تکلیف ہوتی. عمر ابن عبدالعزیز کی یقیناً تمام خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے اندر واحد شخص ہے کہ جس کا نام احترام سے لیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پانچویں امام نے ان کا نام احترام سے لیا. اور ان کا انتہائی دلچسپ واقعہ ہے کہ خلفائے بنی امیہ کے اندر یہ ایک ایسا شخص کیسے نکل آیا کہ جس کا احترام امام کر رہے ہیں. لیکن واقعہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کے اندر آئے گا. آج تو صرف ایک مختصر واقعہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کسی طریقے سے مسجد شام کے اندر, مسجد دمشق کے اندر واعظ دے رہے, ممبر پر بیٹھے, لوگ چاروں طرف جمع واعظ دے رہے تھے. کوئی ہمارا واعظ تو نہیں تھا کہ لوگ بھاگے, تو خلیفہ وقت کا واعظ تھا, لوگوں کو دنیاوی اور فائدہ حاصل کرنا تھا. وہ لوگ کہ جن کی سمجھ میں خرچ نہیں آ رہا تھا, وہ بھی لاکھوں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے تھے کہ خلیفہ کم از کم ایک مرتبہ ہم کو دیکھ تو لے. تو خلیفہ وقت واعظ دے رہے ہیں, قریب بیٹھنے والوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ واعظ دیتے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ کو کھلاتے جا رہے ہیں. قریب بیٹھنے والے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کرنے لگے کہ آج میں خلیفہ کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیسی حالت, یہ واعظ دے رہے ہیں, یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. لیکن بارہ بیچ گفتگو میں کون بول, گفتگو ختم ہو, لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. لیکن یہی چرچا ہے جانے والوں کہ آج ہمارے خلیفہ کو کیا ہو گیا. جو اطاعت اور تقوی کی منزل میں پہنچتا ہے وہ اگر خلافت کے مرحلے میں بھی چلا جائے تو اس کا کردار یہی رہتا ہے. جب لوگ متفرق ہوئے تو خلیفہ کے چچا زاد بھائی خلیفہ کے پاس گھر میں پہنچے, گفتگو ہونے لگی. اتنا گفتگو یہ سوال اٹھا کہ اے خلیفہ, آج آپ کی یہ کیا حالت اور کیفیت, کیا آپ باز بھی دے رہے تھے اور اس کے ساتھ اور ہاتھ اور پیر کو کھلا بھی رہے, آخر اس کا کیا سبق؟ تو جواب دیا کہ اے میرے چچا زاد یبن الامر, اے میرے چچا کے بیٹے, تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں. میرا ذریعہ مال صرف وہ پیسے ہیں جو مجھے بیت المال سے ملتے ہیں, اور وہ پیسے اتنے کم ہیں کہ میں صرف ایک جوڑا بنوا چکا ہوں. اسی جوڑے کو تمام وقت پہنے رہتا ہوں, جب وہ میلا ہو جاتا ہوں تو اسی حالت میں دھو کر پہن لیتا ہوں. آج میں نے صبح اس جوڑے کو پہنا تھا, دھویا تھا, دھو کر پہنا تھا, لیکن وہاں کا وقت قریب آ گیا تھا, جتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو سکھا کر پہنتا, اس لیے اسی حالت کے اندر مسجد میں آ گیا اور اپنا واد اور درد بھی دے رہا تھا اور اپنے کپڑوں کو بھی سکھاتا چلا جا رہا تھا. یہ وہ مقام کے جہاں کے اوپر تمام دنیا کے خزانے قدموں کے اندر, اور اس کے بعد بھی کیونکہ کتاب الہی ہے, خوف الہی ہے, خدا سے ڈر ہے, اس لیے یہ منزل ہے کہ صرف ایک جوڑا بناتا ہے, اس سے زیادہ نہیں بناتا, اور اس منزل میں پہنچ جاتا ہے کہ آج ہمارا غریب سے غریب شخص اس خلیفہ سے زیادہ امیر ہے. یہ خلیفہ کس مقام اور کس منزل پر تھا, یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ مسئلہ تاریخ کا مسئلہ ہے. ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ, ایک تاریخی مسئلہ ہے لیکن جو کہ انتہائی دلچسپ مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز نے پلٹا کرا.